الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين، يضع المستكبرين ويرفع المستضعفين، ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين، قاسم الجبارين ومدرك الهاربين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. درود جي محمد وآل محمد. ایضا محترم، سورہ مائدہ کی ان دو آیات کے ذیل میں آج ہماری گفتگو کا آخری حساب سماعت فرما رہے ہیں کہ تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اللہ اس کے رسول اور صاحبان ایمان سے تولا اختیار کرے، پیروی کرے، اظہار دوستی کرے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت یہ سب پر غالب ہو جائیں گے. اور کل اس ذیل میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ حزب اللہ تک پہنچنے کے کچھ راستے ہیں کہ جن کا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے. چار اصول یہاں پر بیان کیے تھے مولا کائنات کے، کہ وہ ولایت جو اللہ سے شروع ہوئی رسول تک پہنچی، رسول سے شروع ہوئی علی تک پہنچی، اور علی سے نسلاً بعد نسلاً آئمہ سے ہوتی ہوئی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، اور زمانہ غیبت میں یہ ولایت فقیہ جامع شرائط، ولی فقیہ یا ولی امر کے پاس موجود ہوتی ہے، کہ جو زمانہ غیبت میں ان تمام امور کی نگرانی کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موضوع ولایت فقیہ نہیں ہے، لہذا ہم اس بحث میں وارد ہونا نہیں چاہتے. لیکن جو چیز اظہر من الشمس ہے، جو چیز ضروری ہے، وہ یہ کہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں جو چیز ہمیں سب سے زیادہ نظر آتی ہے وہ ہے ولایت اور ولایت کی پاسداری. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ جب اعلان ولایت کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے، واللہ یعصمک من الناس. رسول اللہ کو بہرحال ایک خدشہ ضرور تھا، ایک خوف ضرور لاحق تھا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں گے نہیں کریں گے. اور حضرت علی کے اعلان ولایت کے بعد بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ سورہ معارج کی ابتدائی آیات جس شان نزول کو بیان کر رہی ہیں وہ اسی اعتراض کے نتیجے میں سامنے آئی ہیں، کہ جس میں کہنے والے نے رسول اللہ پہ اعتراض کیا تھا. تو وہاں پر بھی اللہ نے یہی اپنے رسول کو عرض کیا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں سے بچا لے گا، اللہ تمہیں لوگوں کے گزن سے محفوظ رکھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اعلان ولایت سے ہی یہ مسئلہ درپیش تھا، اور پھر آنے والے زمانوں میں امام علی کی 25 سال خاموشی، امام حسن کی جد و جہد، پھر امام حسین کی کربلا، اس کے بعد تمام ائمہ کی کہ ادوار جو ہمیں نظر آتے ہیں اس میں در حقیقت اس ولایت کے دفاع کے لیے، اس لیے کہ حدیث میں بونی الاسلام علی خمس، اسلام پانچ چیزوں پہ قائم ہے، اور جتنی ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز ولایت ہے، اور جتنی تاکید اس ولایت کے لیے کی گئی ہے کسی اور چیز کے لیے نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ ولایت ہے کہ جو نماز کو نماز، روزے کو روزہ، حج کو حج، زکوٰۃ کو زکوٰۃ، اور تمام احکام دینیہ کو در حقیقت اس کی روح، اس کی حقیقت، اس کا جوہر عطا کرتی ہے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اسی ولایت میں کل عرض کیا کہ دین و دنیا کی خیر و خوبی، سعادت و بھلائی اور نجات ہے، اور امیر المومنین نے جو چار اصول پیش کی تکرار کر رہا ہوں، الوفاء بالبیعۃ، پہلی چیز بیعت کا حق ادا کرنا ہے، امام سے جو بیعت کی ہے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بیعت لمحے دو لمحے، دن بدن، ماہوں سال کی نہیں ہے، بلکہ جب سے انسان سن بلوغ میں قدم رکھتا ہے وہاں سے لے کر موت کی دہلیز تک اختیاری اور ارادی دنیا میں انسان اس بیعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور روزانہ اس بیعت کی تجدید کی ضرورت ہے۔ یعنی چونکہ ہم زمانہ غیبت میں ہیں، اس وجہ سے ہمیں کہا گیا اللہم انی اجدد لہ فی صبیحت یوم ھذا، کہ روزانہ تجدید کرو اپنے عہد و پیمان کی جو تم نے امام زمانے سے کیا، وَإِلَّا یہ تجدید بیعت ہر دور کے ائمہ کے زمانے کے لوگوں پہ واجب تھی۔ وَجَبَتْ طَاعَتُهَا عَلَىٰ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ، میرے امام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کی اطاعت تمام خلائق پہ واجب تھی، جناب زہرا کی نہیں بلکہ تمام ائمہ کی اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا رسول اولی الامر منکم۔ اس بنا پر یہ تجدید عہد جو ہے، تجدید بیعت جو ہے، یہ ہر دور کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی کہ اپنے امام سے اپنی خیر خواہی کا، اپنی وابستگی کا، اپنے اعلان کا، اپنے اظہار کا، اپنی دوستی، حمایت، نصرت، مدد، تائید کا، سب کا اعلان کریں، لیکن نہیں ہو سکا۔ چونکہ یہ زمانہ غیبت بہت طولانی زمانہ ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس ولایت کو باقی رکھیں، اس ولایت پر گامزن رہیں۔ دوسرا جو نقطہ امیر المومنین دی ہے کہ حزب اللہ بننا ہے، جو ہم الغالبون ہیں، جو غالب رہیں گے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، پہلے یہ چار نکات بیان کر دوں، اس کے بعد پھر اس نقطے کی طرف آتا ہوں۔ دوسرا نقطہ جو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، وَالنَّصِيحَ فِي الْمَشْهَدِ وَالْمَغِيبِ، امام کے خیر خواہ رہو۔ بہت سے لوگ امام حسین کے خیر خواہ تھے، لیکن وہ کہتے تھے مولا نہ جائیے، قتل ہو جائیں گے، جد و جہد نہ کیجیے، آواز نہ اٹھائیے، قیام نہ کیجیے، گھوڑا لے جائیے، تلوار لے جائیے، یہ کر لیجیے، وہ کر لیجیے، ایڈوائس کے لیے نہیں کھولا ہوا تھا لوگوں نے، جیسے کہ آج ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ صرف ایڈوائس کے لیے نہیں ہوتا، ان کا بیٹھ کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے افراد آئمہ کے دور میں بھی تھے، ہر دور میں رہے ہیں، آئمہ کو مشورے دے رہے تھے۔ یہ خیر خواہی نہیں چاہیے امام کو کہ تم جو ہے میرے لیے تعین تکلیف کرو، میرے لیے میرے وظیفے کو معین کرو۔ نہیں، امام جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، امام آگاہ ہے، امام بشعور ہے، امام بصیرت ہے، اسے معلوم ہے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس راہ سے کرنا ہے، کس میتھڈ سے کرنا ہے۔ اس بنا پر خیر خواہی سے مراد آئمہ، صرف امام کے لیے دعا کرنا نہیں، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن، بلکہ اس کے لیے عملی کوشش بھی کرنا ہے۔ الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء، صرف دعا نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عملی جدوجہد، خیر خواہی، صرف دعا یا صدقہ دینے یا نماز امام زمان شب جمعہ یا روز جمعہ پڑھنے کے لیے نہ ہو، خیر خواہی سے بڑھ کر ہو کہ امام کی راہ میں امام کے دست و بازو بنے۔ ائمہ کو خیر خواہوں کی کمی نہیں تھی، ایڈوائس کلینک بہت سے لوگوں نے مختلف انداز سے کھولے ہوئے تھے، یہ کر لیجئے مولا، ایسا کر لیجئے۔ یہ خیر خواہی امر دین میں، نفاذ شریعت میں، راہ امامت و ولایت کی تائید میں ہونی چاہیے، والا ایسی خیر خواہی، ایسا ساتھ، ایسی تائید، ایسی نصرت جو گھر بیٹھ کر ہو، سوشل میڈیا سے ہو، ایس ایم ایس سے ہو، فیس بک سے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب امام میدان عمل میں تنہا ہو، امام نکلا ہوا ہو اور آپ گھر میں بیٹھے ہوں، تو پھر یہ خیر خواہی، مگر یہ کہ امام آپ کے لیے وظیفہ معین کر دے کہ آپ نے اس فیلڈ میں جانا ہے، ماشاءاللہ سے آپ سب دینی علوم کے طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقاصد عالیہ میں کامیابی عطا فرمائے. اگر آپ نے ابھی سے اپنے آپ کو منظم نہیں کیا، منسجم نہیں کیا، ہدف دار اور ہدف مند نہیں کیا، تو پھر آپ آگے بھی کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ابھی اپنی اصلاح نہیں کی تو آپ بڑے ہو کر بھی اصلاح نہیں کر سکتے. اگر آپ ابھی متحد نہیں ہوئے تو جب آپ کے سروں پہ امامے ہوں گے اور آپ کسی نہ کسی حوزہ زندگی میں، کسی نہ کسی فیلڈ آف لائف میں مصروف عمل ہوں گے، تو اس وقت بھی آپ منظم نہیں ہو سکتے. ابھی سے نیٹ ورکنگ کریں، منسجم ہوں، متحد ہوں، منظم ہوں، گروپس بنائیں کہ فلسفے مجھے جانا ہے، فقہ میں مجھے جانا ہے، ہسٹری میں نے کام کرنا ہے. آپ جو ہیں، آپ کا ذوق اور علاقہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور اخلاق میں کام کریں، میں کسی اور علوم میں جاتا ہوں، میں سوشل اسٹڈیز میں جاتا ہوں، میں پاکستان ہسٹری میں جاتا ہوں، مختلف علوم میں جائیں، میں یوتھ کے لیے کام کروں گا، میں سوشل میڈیا کے لیے کام کروں گا. عجیب بات یہ ہے کہ ابھی رہبر معظم نے ایک جملہ میرے دوست نے مجھے سنایا، میں نے خود نہیں پڑھا ہے لیکن مجھے ان کی اوپر پورا بھروسہ ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ رہبر نے کہا کہ بندے ان مسئولیت نداشتہ در امور اجتماعی شرکت میں کردم، کہ اگر میرے پاس ولی فقی کا عہدہ نہ ہوتا تو میں سوشل میڈیا کے حوالے سے مصروف عمل ہوتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ سوشل میڈیا صرف فیس بک نہیں ہے، واٹس اپ نہیں ہے، سوشل میڈیا ایک بہت وسیع میدان ہے، زندگی کے تمام شعبوں پر محیط ہے. یہ خیر خواہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حزب اللہ بنیں، تو پھر آپ کو بھی اسے منظم ہونا ہوگا. یہاں پر پھر ضروری ہے کہ مدرسین، منتظمین مدرسہ آپ کی کونسلنگ کریں کہ آپ میں کس چیز کی صلاحیت ہے، آپ کیا کام انجام دے سکتے ہیں، آپ کے اندر کیا ایبلٹی ہے، آپ کے اندر کیا اسکل ہے، تاکہ ان اسکل، اس قابلیت، اس استعداد، اس صلاحیت کے مطابق نوجوانوں کو رہنمائی کی جائے. اس لیے خیر خواہی، مگر یہ کہ امام یا نائب امام آپ کا وظیفہ معین کر دے کہ آپ نے اس فیلڈ میں رہتے ہوئے، جیسے کہ رسول اللہ نے ایک جنگ میں کچھ مسلمانوں کا وظیفہ معین کر دیا تھا، زندگی ادھر سے ادھر ہو جائے، آسمان زمین پہ آ گرے، آپ نے اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا ہے، وظیفہ معین تھا. لیکن کیا ہوا؟ وظیفہ معین ہونے کے بعد دنیا پرستی، دنیا داری نے کیا کیا؟ مال غنیمت کو جب لوٹتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کو جمع کرتے ہوئے دیکھا، تو ان کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوئی. تو کچھ نے کہا کہ نہ جاؤ، کچھ نے کہا جاؤ. کہا کہ نہیں رسول اللہ، اب یہاں پہ شخصی اجتہاد شروع ہو گیا. رسول اللہ نے منع کیا تھا اس وقت تک کے لیے کہ جب تک ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اب جنگ ختم ہو گئی، مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، اب ہماری ذمہ داری ختم. کچھ نے کہا کہ نہیں، اور یہی ہوا، چند لوگوں کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. وظیفہ معین ہونے کے بعد بھی اگر انسان پہلو دہی کرے تو بعض افراد، چند خاص افراد یا گروہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پوری ملت کو نقصان ہوتا. اور اس وقت جو ملت اسلامیہ تھی، سینکڑوں، چند سو افراد مشتمل تھی، اور وہ مسلمان شکست کھا گئے. وہ نصیحت، یعنی نصیحت خیر خواہی امام کی راہ میں، امام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. وطاعین امرکم، جب امر دیا جائے، حکم دیا جائے، تو اطاعت محض ہونی چاہیے، بے چون چرا، بدون سوال، بغیر کسی سوال کے. یسلم تسلیمہ کا مطلب یہی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمہ، یعنی انسان تسلیم ہو جائے، تسلیم ہونے کی طرح اپنے آپ کو بالکل سرینڈر کر دے کہ جو انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، میں نہیں ہوں، میں مطرح نہیں ہوں، میں اگر مطرح ہوں، میں اگر قابل ذکر ہوں، تو اس ولایت کے سائے میں قابل ذکر ہوں کہ سلم لمن سالمکم، جو آپ سے دوستی کرے گا، یعنی محور آپ، ولایت محور ہیں. انی سلم لمن سالمکم، میں اس سے دوستی کروں گا. ہر ایک سے دوستی کرنے کا مجاز نہیں ہوں، ہر ایک سے دوستی کرنے کا حق نہیں ہے مجھے، ولایت محور زندگی یہ ہے. انی سلم لمن سالمکم، یہ جو آپ سے صلح اور دوستی کرے میں اس سے دوستی، یعنی محور کون ہوا؟ امام، ولایت، امامت. وحرب لمن حاربکم، اور میں اس سے جنگ کروں گا. بس ہر بات کو نظریاتی اختلاف کا نام نہ دیں. انشاءاللہ جو تھوڑا بہت وقت بچا ہے اس میں آخر میں آؤں گا کہ یہ نظریاتی اختلاف کیا ہوتا ہے اور روش کا اختلاف کیا ہوتا ہے. ہم دونوں کو بعض اوقات مخلوط کر دیتے ہیں. پس یہ جو ہمیں کربلا تربت امام حسین علیہ السلام پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے یہ بھی ولایت محوری ہے. یہ جو ہمیں عقیق پہننے کا حکم دیا ہے یہ بھی ولایت محوری ہے کہ ایسی مٹی پہ سجدہ کرو کہ جس پہ تمہارے امام معصوم کا خون گرا ہے، تاکہ مکتب شہادہ زندہ رہے، مکتب ولایت و امامت زندہ رہے. دوسری طرف کا ہر پتھر نہیں، عقیق کا پتھر پہنو. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پتھروں میں سب سے پہلے گواہی دی ہے مولا کائنات کی ولایت کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت محور بنانا ہے تو اطاعت اطاعت محض ہونی چاہیے، خالص اطاعت ہونی چاہیے، اپنا کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے امام اور امامت کے ساتھ. یہ ہیں حزب اللہ کی صفات. خدا کہہ رہا ہے اگر اس منزل پہ آ جاؤ گے تو پھر تم در حقیقت حزب اللہ بن جاؤ گے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور وہ حزب اللہ کامیاب رہے گی. کون سی حزب اللہ؟ جو ولایت الہی، ولایت رسول، ولایت ائمہ، جن کو صاحبان ایمان کہہ کے مخاطب کیا گیا ہے، ان کے سائے میں منسجم و منظم ہو. حزب اللہ غیر مرتب نہیں ہے، غیر منظم نہیں ہے، افرت افری نہیں ہے، منظم، ہدف دار، ہدف مند گروہ، کہ جس کو پتا ہو کہ کام کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں تک لے جانا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. چوتھا اصول دیا والاجابہ. اجاب یعنی قبول کرو. ہینا ادعوکم، جو تمہیں دعوت دوں، یعنی جب امام تمہیں بلا رہا ہے کسی بھی کام کی طرف، کسی بھی نظریے کی طرف، کسی بھی ذمہ داری کی طرف، تو اسے قبول کیا جائے. سات مرتبہ حزب کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. تین مرتبہ حزب اللہ اور تقریباً حزب الشیطان اس کے مقابلے میں، سورہ فاطر میں، سورہ مجادلہ میں اور دوسری آیات میں اور دوسرے سوروں میں ذکر کیا گیا ہے. لیکن جہاں پر بھی یہ حزب کا تذکرہ آیا ہے وہاں پر حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہے. حزب اللہ، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ غالب گروہ ہے. فَإِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ان کو خسارہ والا کہا گیا ہے. گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. یہ کل تک کی گفتگو تھی، اس میں مزید کچھ نکات میں نے عرض کیے. یہ حزب اللہ کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ غالب رہیں گے، جو نقطہ میں نے کہا تھا میں آپ کو بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ حزب اللہ جب تک ایک دفعہ وجود میں آ جائے تو یہ وہ ٹرین نہیں ہے کہ جو ایک دفعہ ٹریک پہ آ جائے چلتی رہے گی اور اپنے مقصد تک پہنچ جائے گی. نہیں، بلکہ انسانوں میں، گروہوں میں، نظریات میں، مکاتب میں انحراف بھی ہوتا ہے، ارتقا بھی ہوتا ہے، تنزل بھی ہوتی ہے، پستی بھی ہوتی ہے. کیونکہ یہ تمام یہ جو چیزیں ہیں یہ سب ہم انسانوں پہ مشتمل ہیں. مکتب میں ہم ہوتے ہیں، تنظیموں میں ہم ہوتے ہیں، جماعتوں میں ہم ہوتے ہیں، اداروں میں ہم ہوتے ہیں، مدرسوں میں ہم جیسے انسان ہوتے ہیں. جب انسان منحرف ہوتا ہے تو پھر مکتب سے مراد نظریات، آئیڈیالوجی، وہ منحرف ہو جاتی ہے. اسکول آف تھاٹ، وہ پھر منحرف ہونے لگتے ہیں. انسٹیٹیوشن منحرف ہو جاتے ہیں، قومیں منحرف ہو جاتی ہیں. اس بنا پر آپ افراد جو علوم دینی حاصل کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری کہ ابھی سے نیٹ ورکنگ کریں، ابھی سے منظم ہوں، منسجم ہوں. حزب اللہ هم الغالبون، هم الغالبون یعنی وہ خود غالب ہوں گے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، وہ خود غالب ہوں گے. یہ تاکید ہے ہم الغالبون، مبتدا خبر کے ساتھ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، خود یہ تاکید ہے، ہم الغالبون، وہ ہوں گے خود. کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا کہ ہم الغالبون، یہ در حقیقت نقطہ ہے ان کی آگاہانہ حرکت و تحرک و بیداری کا، یہ نقطہ ہے خود اس حزب اللہ کی شعوری حرکت کا. وَإِلَّا ہم نے بھی پاکستان میں بہت سے کام شروع کیے ہیں، لیکن کیوں پائے تکمیل تک نہیں پہنچے؟ کیوں رکاوٹیں آئیں؟ کیوں اختلافات کا شکار ہوئے؟ ان میں سے ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم نے طریقہ کار اور میتھڈ کے اختلاف کو نظریاتی اختلاف کا نام دے دیا. ہمارا نظریاتی اختلاف ہے ان سے. نظریاتی اختلاف الگ چیز ہے اور روش کا اختلاف الگ چیز ہے. فوراً نہ کہیں کہ یہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کتنے افراد ہیں کہ جو نظام ولایت فقیہ کو ماننے والے ہیں، اور پھر اس نظام ولایت فقیہ کے تحت جو افراد ہیں وہ کتنے حصوں میں تقسیم اور منقسم ہیں. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نظریاتی اختلاف، روش کے اختلاف کو نظریاتی اختلاف کا نام دیا ہے. یا ہمارا نظریاتی اختلاف ہے؟ نظریاتی اختلاف نہیں ہے. نظریہ وہی مکتب کا نظریہ ہے، ولایت فقیہ کا نظریہ ہے، آئمہ کا نظریہ ہے، ولایت کا نظریہ ہے، قرآن کا نظریہ ہے. طریقہ کار کا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے اس طریقے سے، کوئی کہتا ہے اس طریقے سے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ، اس تفرقے کا سبب یہ ہے کہ ہم دوسروں کے وجود کی نفی کر کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. امام خمینی کا یہ قول آپ کے ذہنوں میں ہوگا. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر 124,000 انبیاء بھی جمع ہو جائیں ایک جگہ، تو ان میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہو سکتا. تفسیر سورہ الحمد میں امام خمینی فرماتے ہیں اگر انبیاء ایک جگہ جمع ہو جائیں تو ان میں ذرہ برابر اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انانیت نہیں ہے، انا پرستی نہیں ہے، میں نہیں ہے، للہیت ہے، خلوص ہے. اور جہاں پہ للہیت ہوتی ہے وہاں پہ انانیت نہیں ہوتی، وہاں پہ میں پرستی نہیں ہوتی. تو پھر اگر العلماء ورثت الانبیاء کا مزاق ہیں، صرف امامہ رکھنے سے اور ابا سجانے سے کوئی عالم ورثت الانبیاء نہیں بن جاتا، بلکہ حقیقتاً جب تک اس راہ پہ نہ چلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امام خمینی فرما رہے ہیں کہ اختلاف نہ ہو تو، اور علماء وارث انبیاء، تو پھر ایک ہی نظریے کے ماننے والے افراد میں اختلاف کی کیا گنجائش ہے؟ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلطی کر رہے ہیں. میں اس لیے دانستہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کل آپ نے کسی نہ کسی اسٹیج پہ آ کے گفتگو کرنی ہے، اسٹیج سنبھالنا ہے، لوگوں کو ایڈریس کرنا ہے، پبلک ڈیلنگ کرنی ہے، عوامیات میں جانا ہے آپ نے. اگر ابھی سے منظم نہ ہو، ہدفدار، ہدف مند نہ ہو، تو پھر آپ آگے بھی نہیں کر سکیں گے. بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنی زبان طالب علمی میں جو کچھ کام کیا تھا آج اس کے ثمرات دیکھ رہے ہیں. اور اپنی زبان طالب علم میں ہم نے جن چیزوں سے توجہ نہیں کی تھی، اہمیت نہیں دی تھی، اس کا خمیازہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے سمجھانا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، ہدایت کرنی چاہیے تھی، اس طرح سے نہیں کی گئی، توجہ نہیں ہوئی، اور اب جو ہے وہ پانی سر سے گزر چکا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہر چیز کو نظریاتی اختلاف نہ کہیں. ایک جگہ چھ لکھا ہے، اگر ادھر سے دیکھیں گے تو 9 لگے گا، ادھر سے دیکھیں گے تو 6 لگے گا. اب جناب میں اور آپ اسی بات پر آپس میں گفتگو شروع کر دیں کہ یہ 6 ہے اور یہ 9 ہے، تو ممکن ہے 6 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اس کے پھر دلیل ہیں، وہاں پہ دلائل. نحن ابناء الدلیل اینا مالا نمیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، جہاں دلیل ہوتی ہے وہاں ہی پہ ہم جاتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. خود رہبر معظم نے، امام خامنہ‌ای نے یہ لطیفہ سنایا کہ ایک گاؤں میں ایک سینما کھلا، تو متدین اور شرح کے پابند لوگ مولانا کی خدمت پہنچے، کہیں گے مولانا ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ سینما کھلا ہے، آپ کچھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیجئے، یہ فساد ہے، اخلاقی برائیاں پھیلیں گی. تو مولانا بہت بڑے نحوی تھے، کہنے لگے کہ پہلے دیکھتے ہیں سینما ہے سینما ہے سینما ہے، پہلے اس کی حرکات پہ دیکھیں اس کے بعد عمل کریں گے. درود بھیجو محمد و آل محمد پر. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سینما و نما و نما میں پھنس جائیں، زمانہ چال قیامت کی چل گیا والی مثال ہو. نہیں، اتنا بھی انسان کو جو ہے وہ اجتماعی و معاشرتی امور میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہم نے کی وہ نفی مطلق کی، اب ہمیں اس کے مقابل جو اصول لانا ہوگا وہ ہے نفی نفی مطلق، نفی مطلق کی نفی کرنا کہ جناب ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے. نہیں، آپ بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، آپ کا بھی ایک دائرہ کار ہے دوسروں کا بھی دائرہ کار ہے، لہذا دوسروں کے وجود کو تسلیم کریں. نفی مطلق جب آپ کریں گے، نفی مطلق کی نفی کریں گے کہ کوئی نہیں ہے، جب اس کی نفی کریں گے تو پھر آپ کو کچھ اور نظر آئے گا، یہ دوسری چیز. تیسری چیز یہ کہ دوسروں کے وجود کو تسلیم کرنا، سیاسی میدان میں، اجتماعی میدان میں، معاشرتی میدان میں ہم جس غلطی کا شکار ہو رہے ہیں وہ یہی ہے کہ دوسروں کے وجود کو نظر انداز کرتے ہیں. جب للہیت نہ ہو، جب خلوص نہ ہو، جب خدا نہ ہو، جب قیامت مد نظر نہ ہو، تو پھر انسان اسی قسم کی وباؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے. تحریکیں، انجمنیں، تنظیمیں اسی قسم کی وباؤں میں گرفتار ہو جاتی ہیں. خود ایک یہ موضوع ہے کہ اجتماعی اور معاشرتی اور سیاسی سطح پر کام کرنے والی، جد و جہد کرنے والی تنظیموں کو کیا کیا خطرات لاحق ہوتے ہیں، پورا ایک موضوع ہے یہ. دوسروں کے وجود کی نفی نہ کریں. آپ کے اپنے دائرہ کار ہے، آپ کے اپنے فالوورز ہیں، آپ کے اپنے چاہنے والے ہیں، آپ کے اپنے پیروکار ہیں، بہت اچھا ہے، دوسرے بھی لوگ ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں. نفی مطلق کی نفی کریں. تیسرا، وجود کو تسلیم کریں. اور چوتھا نقطہ جو ہمیں نظر آتا ہے حزب اللہ تک پہنچنے کے لیے، وہ ہے احترام متقابل. بعض اوقات ہم دوسروں کے وجود کو تسلیم تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن احترام متقابل نہیں ہوتا ہمارے. متقابل یعنی ایک دوسرے کا احترام کرنا، لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ جیسا فارسی میں کہتے ہیں من تو رہا حجیب گو یم تو مرا حجیب گو. میں آپ کہیں مولانا صاحب، میں کہوں قبلہ کعبہ، وہ کہیں حجت الاسلام، میں کہوں آیت اللہ. نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. درود بھیجے محمد والے محمد پر. احترام متقابل، دانستہ یہ بات کر کے جا رہا ہوں کہ کل آپ نے معاشرے میں جانا ہے، عوام کے سامنے جانا ہے، یہ احترام متقابل آپ کے ذہنوں میں ہو. کوئی بھی عالم ہو، کیسا بھی عالم ہو، امام خمینی فلسفہ پڑھاتے تھے اور حوضہ علم قوم میں فلسفہ پڑھانے کی ممانعت تھی، اس حد تک کہ کافر کہا جاتا تھا. امام خمینی کے ایک شاگرد امام خمینی کے پاس آیا اور کہا کہ ایک عالم دین آپ کی غیبت کر رہے تھے، توجہ فرمائیے گا، مجھ جیسا کوئی کم ظرف آدمی ہوتا کہتے تھا وہ تو ایسے ہیں، وہ تو ویسے ہیں، ان کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کا تو مکتب اور روش و طریقہ کار یہی ہے. امام خمینی تھے. امام خمینی کے شاگرد امام کے پاس آیا، کہنے لگا کہ آغا آپ کی غیبت کر رہے تھے کہ آپ فلسفہ پڑھاتے ہیں، تکفیر کر رہے تھے آپ کی، وہ معمولی بات نہیں ہے. امام خمینی کا وَعِنْدَ اللَّهْ مَأَجُورَتْ، وہ خدا کی بارگاہ میں اجر رکھتا ہے. کہا، حیرت سے کہا، کیوں؟ غیبت کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے ایک مومن کی، ایک مسلم کی. امام نے کہا نہیں، وہ اپنے علم کے مطابق در حقیقت یہ بات کہہ رہا ہے، علم کے مطابق، توجہ فرمائیے گا، اپنے قطع کے مطابق، یقین کے مطابق. منجزیر معذریہ کی بحث آپ نے علم اصول میں پڑھی ہے، شہید صدر نے تفصیل سے اس پہ کئی صفحات میں گفتگو کی ہے، کہ معذر یہ کیا منجسی کیا ہے کہ بعض اوقات ایک مشروب آپ کے سامنے پانی ہوتا ہے اور آپ شراب سمجھ کے پی لیں، روز قیامت آپ معذور نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے. جب آپ نے اپنے علم کے مطابق پانی کو شراب سمجھ کے پیا کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ شراب ہے اور آپ نے پی لیا، اپنے قطع علم یقین کے مطابق کام کیا ہے، آپ خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے. یا شراب تھا اور آپ کو یہ یقین ہو گیا علم کے روشنی میں، انفارمیشن اور معلومات کے روشنی، اپنے علم کے روشنی میں یقین ہو جائے کہ یہ پانی اور آپ پی لے اور روزہ کر پتہ چلے یہ شراب تھا، تو آپ عذر لا سکتے ہیں کہ اپنے علم کے مطابق خداوندہ. اس لیے کہ نحن ابناء الدلیل، ہم دلیل کے فرزند ہیں، اینما لنمیل، جہاں پر بھی دلیل ہوگی ہم وہاں موجود ہوں گے. احترام متقابل، اگر ابھی سے آپ اس روش کو اپنے اندر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں کہ نفس کی نفی مطلق، دوسرے کے وجود کو تسلیم کرنا احترام متقابل، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وظیفہ شرعی، وظیفہ شرعی کی شناخت واقعاً بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، التباس آ جاتا ہے، مشکوک ہو جاتا ہے، مشتبہ ہو جاتے ہیں امور، پتہ نہیں چل رہا ہوتا. شیطان جو ہے وہ تزیین و آرائش کا کام کرتا ہے. بعض اوقات انسان جو ہے وہ منزلوں اوپر پہنچنے کے بعد، بڑے بڑے عہدے اور مقام اور منصبوں تک پہنچنے کے بعد گمراہ ہو جاتا ہے. سامری ہو، بلہم باؤر ہو، یہ تو ماضی کی مثالیں ہیں، لیکن آپ اسلامی انقلاب کے تاریخ میں چلے جائیے، بڑے بڑے نام کہ جو کبھی نیابت سے ولی فقی کے نام سے پہچانے جاتے تھے، بڑے بڑے آخوند اور مولویوں کے بیٹے تھے، خاندانوں سے وابستہ تھے، منحرف ہو گئے، بہک گئے، بھٹک گئے، منزلیں کھو دیں. کیوں؟ کہ شیطان آمادہ کر دیتا ہے ان کو، تزیین کاری کرتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے، بہک جاتے ہیں. لہذا ضروری ہے کہ انسان متوجہ رہے. حزب اللہ جن کو غالب ہونا ہے وہ پھر اس طریقے سے نظم کو پیدا کرتے ہیں، اس طریقے سے منظم ہوتے ہیں، اس طریقے سے باشعور ہوتے ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ایک اور نقطہ جو خود ہمیں رہبر معظم امام خامنہ ای کی سیرت میں عملی طور پر ملتا ہے، جلب اکثریت دفع اقلیت. یہ وہ نقطہ جس کو امام خامنہ ای نے عملی طور پر جامع عمل پہنایا ہے، جلب اکثریت، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جمع کرو، گیدر کرو، یونائٹ کرو، متحد کرو، دفع اقلیت، کم سے کم لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کرو. اس بنا پر ہمیں اس نقطے کی جانب توجہ رکھنی چاہیے. یہ حزب اللہ کا کردار اگر بننا ہے، حزب اللہ ہوم الغالبون، یہ ہوم جو ہے یہ در حقیقت ولایت الہی، ولایت رسول اور ولایت ائمہ کے سائے میں، ولایت فقی کے تناظر میں ہے. ہوم الغالبون، ان تین ولایتوں کو منظم کرو گے، تولا کرو گے، پیروی کرو گے، تو پھر تم آگے جا سکتے ہو. جناب سیدہ کے کردار میں جو ہمیں اصول نظر آتے ہیں وہ یہی ہیں، ولایت محوری، دین محوری، اطاعت حق، استمرار راہ ولایت، سخت سخت حالات میں بھی شہزادی کونین نے راہ ولایت کو نہیں چھوڑا، نہ صرف نہیں چھوڑا بلکہ دفاع کو بھی جاری رکھا ہے حضرت محسن کی شہادت کے بعد. یہ جو جناب زہرا جا رہی ہیں مدینہ کے لوگوں کے پاس کہ آؤ علی کے حق کے لیے دفاع کرو، یہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو نجات دے کر ایک جگہ لے کے ان کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا، تب ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا ہے، آسمان سے جو ہے وہ کھانا نازل ہوتا ہے. اب یہ اتنے نکچڑے اور نخرے والی قوم تھے، افراد تھے، انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو زمین ہی چاہیے، فوم میں ہے وہ آدھا سے وہ بس علیہ، پیاز بھی ہو، لہسن بھی ہو، دالیں بھی ہو، یہ بھی ہو، وہ بھی ہو. اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے وہ خیر کو چھوڑ کر ادنا چیز پہ آ رہے ہو، ہم تمہیں بہتر سے بہتر کھلا رہے ہیں. کہ جب انسان اللہ کی رحمت و برکت کو، خواہ وہ مادی ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ کر شکم کے تقاضوں کو اپنے اوپر مسلط کر لے، تو خداوند عالم انہی آیات کے بعد فوراً کہتا ہے ضربت علیہم الذل والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ، ذلت و رسوائی ان کے منہ پہ مار دی گئی ہے. ضربت مار دی گئی ہے، پھٹکار، رسوائی، ذلت. کیوں؟ کیونکہ خیر کو چھوڑ کر ادنا کو قبول کیا ہے. جناب زہرہ حجت پوری کرنا چاہتی ہیں کہ علی خیر ہے، علی صراط مستقیم ہے، علی حق ہے، علی خلیفہ بلا فصل ہے، علی و رسول من نور واحد ہیں. خیر کو چھوڑ کر ادنا کی طرف مت جاؤ. یہی ہوا کہ امت ادنا کی طرف گئی اور خیر کو چھوڑ دیا، ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو گئی. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ مدینے میں، مکے میں گویوں کا راج ہونے لگا، رقص و سرور کی محفلیں انجام دی جانے لگیں. یہ سب مدینے میں ہو رہا ہے، مکے میں ہو رہا ہے، اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، خلافت کے نام پہ ہو رہا ہے. بعد میں امیر شام، اس کے بعد جو خلافتیں آئی ہیں بنو امیہ کی، اس میں یہی سب کچھ ہوا ہے. بہرحال جناب زہرہ در حقیقت ہمیں اس حزب اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہیں، حق محوری ہونی چاہیے. لیکن یہ حق محوری در حقیقت آغا صاحب، مدرسہ، انسٹیٹیوشن، دوستی، یاری، ناطے، تعلقات کی بنا پہ نہیں ہونی چاہیے. ولایت محوری کی، انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین شہادت حضرت محسن کے بعد بھی جس طریقے سے ہو سکا آپ نے حجت تمام کی ہے. استمرار راہ ولایت، راہ ولایت کو مسلسل انجام، مسلسل اس پر قدم اٹھانا، یہ شہزادی کونین کی سیرت میں نظر آتا ہے. ایک اور نقطہ، درود بھیجیے محمد والے محمد پر. استقامت ڈٹی رہی جناب زہرہ سخت سخت حالات میں بھی، یہ حزب اللہ کی نشانی. دشمن شناسی، یہ ہے جناب زہرہ کی. بصیرت، یہ ہے صفت جناب زہرہ کی اور ذیل میں حزب اللہ کی، کہ بصیرت ہونی چاہیے. حزب اللہ کو، خود حزب اللہ لبنان کو کن کن مسائل کے سامنا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کا کتنا مطالعہ ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ مجلس بھی تاخیر سے شروع ہوئی ہے، مختصر کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود جلب اکثریت، دفع اقلیت عملی طور پہ حزب اللہ نے کیا ہے. اگر واقعا ہم حزب اللہ کے پیروکار ہونا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو رول ماڈل قرار دیں، اس کے ماتحت ہو کر، یعنی ماتحت سے مراد اس کے زیر سایہ آ کر اور کام کریں، تو پھر انہی نکات پر، کلیدی نکات پر، کہ جیسے حزب اللہ نے کام کیا ہے، ہمیں کام کرنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ اگست سے ہم نے قومیات کے مسئلے پر مختلف علماء و تنظیموں و جماعتوں کی توجہ کو مبذول کرانے کا کام انجام دیا، کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنا ایک وجود ہے، ہر تنظیم کا، ہر سیٹ اپ کا، ہر سسٹم کا اپنا صدر ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری ہوتا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے، دائرہ کار ہے، یونٹس ہیں، ڈیویژن ہیں، صوبے میں فعالیت ہے، سب اپنی اپنی جگہ آپ رہیں، لیکن کم سے کم قومیات کے مسئلے پر جمع ہوں، بیٹھیں، ایک مشترکہ پالیسی وضع کریں. یہ قوم کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اہل سنت، وہابی مکتب فکر ہو، یعنی دیوبندی، وہ جمع ہو رہے ہیں، بریلوی ہو، وہ جمع ہو رہے ہیں، دوسرے افراد ایک پیج پہ آ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم اور آپ جمع نہیں ہو سکتے؟ میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ جب ہم حسن نصر اللہ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، تو کیا فلاں فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ فلاں 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 اگر جو ہے وہ کسی دیوبندی مولوی کے ساتھ اتحاد کر سکتا ہے، تو کیوں وہ آپس میں نہیں کر سکتا؟ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ قابل ذم ہیں، دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. یہ ہے قومی پالیسی، یہ ہے متحد ہونا، یہ ہے وجود آخرین کو قبول کرنا، نفی مطلق، احترام متقابل، یہ بصیرت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خطبہ جناب زہرہ میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں ابھی خطبے کو آپ کے سامنے قرات نہیں کر رہا ہوں کہ اس سے وہ نکات عرض کروں، لیکن یہ تمام نکات جناب زہرہ کے خطبے میں موجود ہیں کہ انشاءاللہ آغا صاحب اس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرائیں گے۔ عزیزان گرامی، خدا کرے فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ حزب اللہ غالب رہیں گے، لیکن جہاں پر بھی منہ برابر انحراف اپنے مقصد سے، اپنے نظریے سے، وہاں سے تباہی اور تنزلی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لہذا ضروری ہے انسان کو، یہی وجہ ہے کہ سیاسی مسائل میں، فقہی مسائل میں تو آپ کو بہت سارے چانس مل جاتے ہیں، مواقع مل جاتے ہیں کہ اگر شکیات نماز میں آپ کو فلاں رکعت میں شک ہو جائے، فلاں جگہ شک ہو جائے، فلاں محل میں شک ہو جائے، تو ایسا کر لیں، نماز احتیاط پڑھ لیں، سجدہ صاحب کر لیں۔ لیکن سیاسی، اجتماعی، معاشرتی مسائل میں شکیات نماز کی طرح کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہاں کوئی تعدل مسائل نہیں ہوتی، ذرا سی غلطی انسان کو بلندیوں سے اٹھا کر زمین میں پھینک دیتی ہے۔ اس بنا پر بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ عزیز طالب علموں، یہ آپ کا زمانہ طالب علمی بہترین وقت ہے آپ کے لیے، لیکن یہ بہت جلد آپ سے جدا ہو جائے گا، بہت جلد آپ سے جدا ہو جائے گا، یہ وقت رکنے والا نہیں۔ الفرصت و تمر مر صحاب، فرصت کے لمحات بادلوں کی تیزی سے گزر جاتے ہیں، بہت تیزی سے گزر جائیں گے، آن انفا، بادل کہیں رکتا نہیں ہے، فرصت کے لمحات بھی کہیں نہیں رکتے۔ رسول اللہ نے حضرت ابو ذر کو فرمایا اغتنم خمسا علی خمس، پانچ، یہ قبل خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں سے پہلے پانچ چیزوں کو غنیمت جانو، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اپنی فرصت کو غنیمت جانو، اپنے مصروفیت سے پہلے، شغل سے پہلے، مصروف ہو جانے سے پہلے۔ اس بنا پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علوم کو، آپ جس بھی جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اس کو دل جمعی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ پڑھیں، مباحثہ کریں۔ الدرس و حرف و تکرار و الف، درس ایک ہے لیکن اس کی تکرار ہزار کے برابر ہوتی ہے۔ مباحثہ در حقیقت آپ کی انہی علوم کو راسخ و پختہ کرے گا، ان علوم میں مہارت حاصل کریں۔ ابتدائی علوم ادبیات ہے، بلاغت ہے، فلسفہ ہے، فقہ ہے، ان میں مہارت حاصل ہونی چاہیے، تاکہ یہ جب بنیاد مضبوط ہو تو پھر آپ جب عملی زندگی میں جائیں تو آپ اس فقہ کی یا اس ادبیات کی بنیاد پر دوسری تحقیقات کو انجام دے سکیں۔ یہیں سے نیٹ ورکنگ کا آغاز کریں، منظم ہوں، اپنے اسکلز کو، اپنی قابلیتوں کو پہچانیں۔ رحم اللہ امرأً من قدر عرفہ، کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو اپنی قدر و قیمت جانتا ہے۔ قدر و قیمت چند کلو وزن کو جاننا نہیں ہے، قدر و قیمت آنکھوں کے اور بالوں کے رنگ کو جاننا نہیں ہے، قدر و قیمت اپنے قد کو کتنے فٹ کا، کتنے انچ کا جاننا نہیں ہے، قدر و قیمت اپنی صلاحیتوں کو جاننا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا ذوق کیا ہے۔ اس بنا پر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر، اور تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے عملی زندگی میں جا کر، وہ ہے کیڈر کو تیار کرنا، افراد سازی، اپنے علم کو نشر کرنا ہے۔ یعنی علم نشر ہونے ہی کے لیے، وہ علم جو اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہو وہ علم نہیں ہے۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو، یعنی ملٹیپلائی ہو، یعنی ضرب کھائے، یعنی تقسیم ہو لوگوں میں، یعنی پھیلے۔ افراد کو تیار کریں، یہ اس وقت ضرورت ہے۔ آپ جس فیلڈ میں جائیں وہاں 10 20 30 افراد تیار کریں۔ ٹیم ورک، ٹیم ورک بہت ضروری ہے، آپ تنہا تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی سے منظم ہوں گے تو پھر معاشرے میں جب جائیں گے تو وہاں پہ بھی منظم ہوں گے، لیکن مدرسے میں منظم نہیں ہوگا کوئی تو پھر وہ میدان عمل میں جب جائے گا تو وہاں پر بھی دست و گریبا نظر آئے گا، نعوذ باللہ، خدا نخواستہ۔ یہاں پر ایک دوسرے سے متنفر ہوگا تو پھر عملی زندگی میں بھی وہ ایک دوسرے سے دور نظر آئے گا۔ لہذا یہ زمانۂ طالب علمی بعنوان ایک ایسے طالب علم کے کہ جس نے اپنا وقت برباد کیا، جس نے اپنی حقیقت کو نہیں پایا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری نصیحت کا اثر نہیں ہوگا، لیکن تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے کہ شاید کہ ادھر جائے تیرے دل میں میری بات کا عنوان کا مذاق بن جائے، اس بنا پر اپنے وقت کو بچائیں، منظم سرگرمیوں میں، مثبت سرگرمیوں میں، علم میں، مباحثے میں، مطالعے میں، منظم ہونے میں، ٹیم ورک میں، اپنے اسکلز کو، اپنی قابلیت و صلاحیت کو پہچاننے میں خرچ کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ سب کو آپ کے مقاصد عالیہ میں کامیابی عطا فرمائے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. اس حزب اللہ کو ہمیں پانا ہے، اور اس کے لیے منظم، منظم ہونا سب سے پہلی شرط ہے. منظم نہیں ہوں گے، نظم نہیں ہوگا. دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ انجمنوں میں، تنظیموں میں، جماعتوں میں، اداروں میں ہوتے ہیں، لیکن نظم نہیں ہوتا ان میں. اور یہ نظم در حقیقت انسان کو انہیں عبادات سے آئے گا. یہی نظم جو آپ کو وضو میں، غسل میں، نماز میں، عبادات میں، تمام چیزوں میں نظم نظر آتا ہے، یہی نظم کافی ہے ہمارے اندر ہمیں منظم کرنے کے لیے. جناب زہرا در حقیقت یہ اصول دے کے جا رہی ہیں کہ منظم ہو. خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اور نظم امرکم، اپنے کاموں کو منظم کرو. جو طالب علم اپنے جوتوں کو منظم نہ کر سکے، اپنے کپڑوں کو، اپنے کتابوں کو منظم نہ کر سکے، وہ پھر آگے جا کر بھی کوئی قابل قدر یا کارہائے نمایاں انجام نہیں دے سکتا. لہذا اس نظم کو اپنے اندر وجود میں لانے کی کوشش کریں، جس کی جناب مولا کائنات اہل بیت جناب زہرا ہماری توجہ کو مبذول کر رہی ہیں. فإن حزب اللہ هم الغالبون، خدا کا وعدہ یہ ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ حزب اللہ جو اس ولایت کے سائے میں منسجم، منظم، مرتب، ہدف دار، ہدف مند اور ٹیم ورک کی صورت میں ہوں گے، اور وہ جو شرائط جو میں نے بیان کیے ہیں کہ نفی نفی مطلق، وجود آخرین کو قبول کرنا، احترام متقابل اور نظریاتی اختلاف، ہر چیز کو نظریاتی اختلاف کا نام نہ دینا، یہ وہ اصول ہیں کہ جو ہمیں کامیاب کر سکتے ہیں ہم مشترکہ طور پر ایک آواز بن کر، یا مؤثر آواز بن کر، یا مختلف جگہ پر کامیاب ہو کر ملک و ملت اور اب مکتب کی سربلندی کا سبب بن سکتے ہیں. بس عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ در حقیقت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں فاطمیوں کا کام انجام دینا ہے. رہبر معظم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی کہ امار یاسر، بعض اوقات ائمہ کے سامنے بند کھڑے کر دیے جاتے تھے، ائمہ مجبور ہو جاتے تھے کام نہ کر سکیں. یہاں پر ائمہ کے تربیت یافتہ شاگرد آتے تھے جو حق و گوئی کا پیغام کرتے تھے. امار یاسر آئے اور انہوں نے حق کو حق، باطل کو باطل کا ٹیبل ٹاک کی ہے، مناظرہ کیا ہے، مقابلہ، علمی مقابلہ کیا ہے. جہاد تو الگ جد علم. یہاں پر اسی طریقے سے ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کے ہاتھوں میں رسی باندھ دی جاتی ہے. یہاں پر ضروری ہے عین الفاطمیون اپنا کردار ادا کریں. یہاں پہ فاطمہ اور فاطمہ صفت افراد اپنا حق ادا کرنے والے. جناب زہرا نے صرف اپنے شوہر کی اطاعت کے لیے نہیں، اپنے امام وقت کی امامت و ولایت کے دفاع کے لیے سب سے پہلے قیام کیا ہے. اس راہ میں سب سے پہلی قربانی اس صنف نازک نے دی ہے، محسن کو خدا کی راہ میں دیا ہے. جناب زہرا کا پہلو شکستہ ہوا ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں جناب زہرا کی، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے زہرا پر، لیکن وظیفہ شناس ہے فاطمہ زہرا ولایت کے دفاع کے لیے، امامت کے دفاع کے لیے، مکتب کے تحفظ کے لیے. کہ رسول اللہ کا آخری وقت تھا، دق الباب ہوا، جناب زہرا نے کہا کہ اے آنے والے چلا جا، اللہ کے رسول کی حالت غیر ہے، وہ مل نہیں سکتے. چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، کہا کہ اے سائل چلا جا، اللہ کا رسول ابھی ملاقات نہیں کر سکتا. چلا گیا. تیسری مرتبہ جب دستک ہوا، رسول اللہ نے آنکھیں کھولیں اور کہا فاطمہ زہرا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون ہے؟ کہا نہیں بابا. کہا کہ فاطمہ یہ ملک الموت ہے جو اجازت طلب کر رہا ہے. اے فاطمہ یہ تیرے در کا اعجاز ہے کہ ملک الموت آ کر اذن دخول طلب کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں کہوں یا رسول اللہ ابھی کچھ دن نہ گزریں گے کہ یہ امت آئے گی آگ لے کر اور دروازے کو جلائے گی اور جلتا ہوا دروازہ فاطمہ زہرا پر. اللہ اکبر. فاطمہ کو قلق تھا کہ بابا مجھ سے جدا ہونے والے ہیں. بی بی نے اپنے اس غم کا اظہار خطبے میں بھی کیا ہے. کیا کہتا؟ حیث انقطع عن الوحی، ارے وحی کا رابطہ ہم سے ٹوٹ گیا. فرشتہ بھی نازل نہیں ہوتا، وحی کی آواز نہیں آتی. اللہ اکبر. حسن حسین نانا کے جنازے کو دیکھ رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ بی بی اظہار کر رہی ہیں. اور اس کے بعد کچھ دن نہ گزرے تھے کہ امت نے یہ حال کیا. بی بی کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ مجھ سے جدا ہونے والے ہیں، لیکن بی بی کو جب علم ہوا کہ سب سے پہلے میں رسول اللہ کی خدمت میں جاؤں گی. اللہ اکبر. بی بی تربیت کر رہی ہیں. اقرا علی ولد السلام الی یوم القیامہ. اے علی میرے بچوں کو جو تا قیامت آئیں گے فاطمہ زہرا کا سلام پیش کر دینا. اے فاطمہ نے تمہیں بستر شہادت سے سلام پیش کیا ہے. ارے جو بھی سیرت فاطمہ پہ چلے گا، جو بھی مدافع ولایت و امامت ہوگا، جو بھی فاطمہ زہرا کی سیرت پہ چلے گا، فاطمہ نے اسے سلام پیش کیا ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ کا جنازہ اٹھا، فاطمہ زہرا نے کیسے برداشت کیا؟ فاطمہ زہرا ایک دفعہ علی سے کہتی ہیں، علی مرتضیٰ آپ نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو کیسے لحد میں اتارا ہوگا؟ فاطمہ زہرا سے یہ غم بھلایا نہ جائے گا. بس ادادارو دن کو روتی ہیں، راتوں کو روتی ہیں، لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں مولا کائنات پر. ایک دفعہ بیت الحسن بنا دیا جنت البقیع میں، یہ 18 سال کی جوان عورت، ارے یہ کیا حال ہو گیا فاطمہ کا، عصا کے سہارے. اللہ اکبر. معصبۃ الراس ناحلۃ الجسم باقیۃ العین. ارے فاطمہ کے سر پر رسول اللہ کی وفات سے لے کر شہادت تک سر پہ کپڑا بندھا ہوتا تھا، جسم نحیف و لاغر ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو، ارے چہرے میں تبسم نہ تھا. ارے میرا بابا اس دنیا سے چلا گیا. بیت الحزن میں جاتی ہیں، گریہ فرماتی ہیں، روزانہ حسن حسین کا ہاتھ پکڑتی، آہستہ آہستہ خمیدہ کمر سے یہ بی بی اپنے بابا کا مرضی آورتی. اللہ اکبر. بس آخری وقت آ پہنچا ہے، آخری وقت آ پہنچا ہے. کہا کہ ابو الحسن کو نکال لاؤ. کہا کہ نہیں، فاطمہ آنے نہیں دے گی. فاطمہ مداوے بن گئی. ایک دفعہ جلتا ہوا دروازہ گرا. اللہ و بحر العلوم کہتے ہیں، ارے فاطمہ کی اذیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہو تو ان کیڑوں سے پوچھو جو جلتے ہوئے دروازے میں سرخ ہو کر فاطمہ کے پہلو میں بے بستہ ہو گئی تھی. اللہ اکبر. فاطمہ زہرا، ارے فضا مجھے تھام خودی نہیں، میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اکبر. بی بی نے پہلی قربانی ولایت کے لیے پیش کر دی ہے، لیکن بی بی نے اپنا غم نہیں بتایا. بس آخری وقت آیا، بچوں کے لیے کھانا بنایا، غسل فرمایا اور کہا کہ اسماء دیکھو، جب تک میرے ذکر کی آواز آئے سمجھ جانا میں زندہ ہوں، اور جب ذکر کی آواز آنی بند ہو جائے جان
لے نہ کہ میں اس دنیا میں نہیں بابا کے پاس پہنچ گئی ہوں. اسما پریشان ہے, اسما پریشان ہے, اتنی دیر میں دق الباب ہوا, دق الباب ہوا, دوڑے دوڑے بچے آئے ہیں. خدا بچوں کو امتحان یتیمی کے لیے تیار کر رہا ہے. اس سے پہلے جب بھی بچے دروازہ کھولتے تھے, دروازے پہ آتے تھے, ماں ہاتھوں کو پھیلا کر حضرت حسین کا استقبال کرتی تھی. اللہ اکبر. حدیث کی سے یاد ہے نا کہ جب امام حسن اور امام حسین نے آگے سوال کیا, السلام علیک یا امہ, تو کیا کہا تھا, وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی, میری آنکھوں کی ٹھنڈک حسن, میرے دل کا چین حسین, آ جا. ماں اس طرح سے استقبال کرتی تھی, سینے سے لگا دیتی, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی. لیکن آج خدا حسنین کو تیار کر رہا ہے ماں کی یتیمی کے لیے. دروازہ کھلا, سامنے اسما کو پایا, ماں نظر نہ آئی, بچے رک گئے. اسما نے کہا آؤ بچوں آؤ, میں تمہیں کھانا کھلا دوں. کہا کہ نہیں, ماں جب تک اپنے ہاتھوں سے کھانا نہ کھلائے گی حسنین کھانا نہیں کھائیں گے. جب اصرار ہوا تو اسما نے کہا, بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہ رہی, جاؤ مولا علی کو خبر دو. ارے بچے دوڑے دوڑے مسجد میں پہنچے, فاتح خیبر کو خبر دی, بابا اممہ اس دنیا میں نہ رہی. ارے یہ سننا تھا, غم کا پہاڑ علی پہ آ ٹوٹا, علی مرتضی بے حال ہو گئے. ایک دفعہ جب افاقہ ہوا, گریہ فرمایا اور کہا, فاطمہ فاطمہ جب تک آپ زندہ تھی میں اپنے غموں کو آپ سے پیش کرتا تھا. کیسے پیش کرتا تھا؟ مولا کائنات ایک دفعہ گھر میں آئے, بی بی کہتی ہیں, اے ابو الحسن میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اللہ اکبر. غمخار و مونس بی بی ایسی ہوتی ہے, باہر نہیں نکل پاتی لیکن باہر کے اوضاع و احوال سے باخبر ہے. کہا کہ علی کی دلداری کر رہی ہے. علی علی کہتے ہیں, فاطمہ کاش ایسا ہوتا کہ لوگ مجھے سلام نہ کرتے, وقت یہ آ گیا ہے میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب. اللہ اکبر. مولا فرما رہے ہیں, اے فاطمہ جب تک تم زندہ تھی علی تمہارے وجود سے مدد لیتا تھا, اے فاطمہ اب کس کے سہارے علی اپنے غموں کا مداوا کرے گا. اللہ اکبر. غسل و کفن کا انتظام شروع ہوا, فاتح خیبر غسل دے رہا ہے, اچانک رونے کی آواز آئی, ہائے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں. ارے فاطمہ تم نے اپنے غموں کو علی سے چھپایا. اللہ اکبر. بس رات کی تاریکی میں جنازہ چلا. ایک دفعہ زینب بھی چاہتی ہیں کہ ماں کے جنازے کے ساتھ چلیں, لیکن علی نے کہا, زینب ابھی بابا زندہ ہے, یہ کوفہ نہیں ہے, اے زینب چلی جاؤ. میں ہاتھ جوڑ, مولا ارے کم سنی میں رات کی تاریکی میں سر پہ ردا ہو, زینب کا آنا گوارا نہیں. ارے کرب و بلا کے میدان ہے, کوفہ و شام کے دربار ہے. اجرکم اللہ اجرک اللہ یا بقیت اللہ. امام زمان اس مرد کو قبول فرمائی ہے. بس راج کی تاریکی میں لحد کھوتی ہے. فاطمہ زہرا کو یہ تنہا محرم ہے. فاطمہ زہرا کا جو قبر میں اتارنا جاتا ہے تنے تنہا, علی سے یہ کام نہیں ہوگا. حسنین اس قابل نہیں ہے. اصحاب کو ہٹا دیا گیا جو خاص اصحاب تھے. ایک دفعہ علی مرتضی نے دیکھا, لحد سے تو ہاتھ بلند ہوئے, آؤ میری امانت کو مجھے دے دو. علی مرتضی مرضیہ پڑھتے ہیں, یا رسول اللہ یہ امانت لوٹا دی گئی, کچھ وہ زخم ہے جنہیں علی جانتا ہے. ارے کچھ وہ زخم ہے جنہیں فاطمہ